آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ون سیونٹی ایٹ تک ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا جی. آج اگلی آیا کریمہ سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما کان اللہ، ما ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تو چار معنی میں آتا ہے. کبھی ما کے معنی ما استفہامیہ ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، جس طرح ہم پڑھتے ہیں ما ادراک، تجھے کیا ادراک ہے، مل قاریہ، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے، کبھی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. کبھی اس کے معنی ماں کے جو ہوتے ہیں، ما فعلتم، جو فیل کیا تم نے، کبھی اس کے معنی جو ہو جائے. کبھی اس کے معنی کتنا ہوں گے، توجب کے ساتھ کہنا ہو، ما اجملہ کا، ما احسانہ کا، یا اللہ کے رسول آپ کتنے اچھے ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں، یہ توجب کے ساتھ کہنا ہو تو کبھی ماں کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ماں نافیہ ہوتا ہے، نفی کے لیے آتا ہے، ماں اندی شیون، میرے پاس کوئی چیز نہیں، اس نے نفی کر دی ہر چیز کی. چار معنی میں آتا ہے، اور جو معنی ٹھیک ہوتا ہے اسی کے ساتھ جملہ بنے گا، اور اگر وہ معنی آپ نے ٹھیک نہیں لکھے تو جملہ بھی نہیں بنے گا، اردو اسے قبول ہی نہیں کرے گا. ما کان اللہ، کانا کا مطلب تو ہونا ہوتا ہے، نہیں ہے اللہ، نہیں ہے اللہ. ما کان اللہ، کانا کا مطلب ہونا، نہیں ہے اللہ لیذر، کلمے کے شروع میں لام لگی ہے. لام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو لام لازم کہتے ہیں اور دوسرے کو لام تعلیل کہتے ہیں. لام لازم ہو تو اس کے معنی یقیناً، اور لام تعلیل ہو تو اس کے معنی کے لیے. اور یہ بھی معنی تو دو ہیں، الگ الگ معنی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ غلط معنی لکھ دیں تو اردو ادب قبول کر لے. اردو ادب قبول ہی نہیں کرے گا، جملہ ہی آپ کا نہیں بنے گا. باقی کلمہ رہ گیا یارا، کیا ہو گیا بھائی اس کو، روز ہی کام ہوتا ہے، آج ہی کوئی معاملہ گڑبڑ ہو. لیں جی اتنی سی بات ہے اور آپ ابھی آ جاتے، بس ٹھیک ہو گیا تو مجھے بتائیں کہ یہ کام ہو نہیں ہو رہا، آدھے سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. لی یزارا، یزارا یزارا ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے، کلمہ چھوڑ دینا. یہ کلمے کے شروع میں مضارے کی علامت ہے، تھرڈ پرسن کی علامت ہے، وہ کے معنوں میں. وزارا یزر لی یزارا، اس لیے کہ وہ چھوڑ دے المؤمنین، مومن کی جمع ہے المؤمنین. الف لام جو شروع میں لگا ہے یہ حقیقی مومن کے معنی میں، حقیقی مومنین کو چھوڑ دے، یعنی یہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں کہ مومنین کو وہ چھوڑ دے. الا ما انتم علیہ، الا یہ تو ہماری ہی زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ علی الاعلان یہ بات کہتا ہوں، الا کا مطلب پر. ما جو، یہاں پہ ما نافیہ نہیں ہے بلکہ مال موصولہ ہے جس کے معنی جو ہوتے. پہلے ما کو ہم نے نافیہ پڑھا، یہاں پہ جو کے معنی کر کے دیکھیے، اور یہاں پر آپ دوسرے معنی کر کے دیکھ لیجئے، جملہ ہی نہیں بنے گا، ممکن ہی نہیں ہے. الا ما انتم، انتا تو ایک مذکر، انتی تو ایک مؤنث، انتما تم دو مذکر یا دو مؤنث، اور انتم تم سب مذکر، انتن تم سب مؤنث. یہاں پہ انتم ہے یعنی تم سب انسان، سارے مومنین. علیہ، علا ہماری زبان کا کلمہ ہے، اور ہی اس پر، علیہ اس پر یعنی جس پر تم ہو اس پر اللہ تمہیں چھوڑ دے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے جائز ہی نہیں کہ اللہ تمہیں اس حال میں چھوڑ دے جس حال میں تم ہو. حتی یمیزا، حتی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں تک یمیزا، اردو میں تمیز کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، ایگزیکٹ یہ وہی کلمہ. حتی کہ وہ تمیز کر دے، یہ فعل مضارے کی علامت، حتیٰ کہ وہ تمیز پیدا کر دے، الخبیثہ من الطیبی، وہ ممیز کر دے خبیث کو طیب کے سے، طیب سے اسے الگ کر کے اسے واضح کر دے کہ یہ خبیث ہے اور یہ طیب ہے، اس کی تمیز کر دے. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں اس وقت وہ پائے جاتے ہیں، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے، خبیث لوگوں کو طیب لوگوں سے پاک کر کے رکھ دے گا، الگ الگ نچھا کر دے گا، اس کی تمیز پیدا کر دے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، وَمَا یہاں پھر واو ہماری زبان کا کلمہ جی، ما نافیہ نہیں کے معنوں میں آ گیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں ہے یہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اللہ یہ ایسا کرتا ہی نہیں. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَ، لام کے لیے یہ فعل مضارے کی علامت، مطلع کر دینا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایگزیکٹ یہ وہی کلمہ ہے. کم تم سب کو، کہ وہ تم سب کو مطلع کر دے، باخبر کر دے، علل غیبی، غیب پر، کہ غیب کے اوپر کہ کون خبیث ہے اور کون طیب ہے، یہ تو غیب کی بات ہے، اندر کی باتیں تو اللہ جانتا ہے، اب اسی کا کام ہے کہ وہ خبیث کو اور طیب کو واضح کر دے، لیکن وہ غیب کی باتیں تو میں نہیں بتاتا، یہ باتیں تو غیب کی ہیں کہ کون خبیث ہے اور کون طیب ہے، وہ نہیں بتاتا. ولیکن اللہ، وہ لیکن اللہ، اللہ جل شانہ، یجتبی، ہم رسول اللہ کے لیے مجتبی کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، اردو ادب میں بھی چنا ہوا، یجتبی وہ چنتا ہے یا چنے گا، وہ چنتا ہے یا چنے گا، من رسول ہی، من ہماری زبان کے کلمہ ہے، رسول کی جمع ہے رسول، ہی اس کے، وہ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، من یشاء، من جو یشاء، شاء چاہنا، اب روزمرہ کا کلمہ استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ، کیا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ، ان شاء چاہا اللہ، اللہ اگر اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا، شاہ کا مطلب ہی ہوتا ہے چاہنا، یشاء جو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، کیونکہ یہ فعل مضارع کی علامت شروع میں لگی ہے، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا، ان کو چن لیتا ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَبَسْ آمِنُوا، ایمان لے آؤ، آمِنُوا بِاللَّهِ، بے پر اللہ، اللہ پر، اللہ پر ایمان لے آؤ، بس اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں پر تم ایمان لے آؤ، رسول کی جمع رسول، وہ ان تو مینو، وہ ان اگر تو مینو، امانا وہ ایک شخص ایمان لایا، یو مینو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور تو مینو اور وہ الف جمع کی علامت ہے، اگر تم سب ایمان لاتے یا لاؤ گے، وہ تتقو اور تقوی اختیار کرتے، فالکم فا پس لام کے لیے، کم تمہارے، پس تمہارے لیے ہے، اجرن ہماری زبان کا کلمہ اجر، صلہ بدلہ معاوضہ ثواب، اجرن عظیم بہت بڑا صلہ ہے، بہت بڑا عظیم معاوضہ ہے، لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان اور خدا پرستی کی روش پہ چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. یہ سورہ آل عمران کا یہ والا حصہ جو کہ غزوہ احد پہ تبصرہ تھا، اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا، یہ آخری آیات ہیں اس تبصرے کے حوالے سے. یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر تمہاری شکست کے پیچھے جو حکمت تھی، پہلے میں نے اسباب کی بات کی تھی، اب ایک حکمت کی بات بھی. حکمت کیا تھی؟ حکمت اس میں یہ تھی کہ تمہاری جماعت کے اندر عبداللہ بن ابی بھی تھا. تمہاری جماعت کے اندر بڑے پکے سچے ایمان والے بھی تھے اور کچے کچے ایمان والے بھی تھے, جان نثار بھی تھے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کرنے والے بھی تھے, عالی ظرف اور بلند حوصلہ بھی تھے, تھوڑ دلے اور نکمے بھی تھے. انقلاب جو برپا ہوتا ہے وہ تو عالی ظرفوں سے ہوتا ہے, تبدیلی جو آتی ہے تو بلند حوصلہ لوگوں کے ذریعے آتی ہے. جس کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے رسول, جس کے لیے تمہیں سفر کروایا گیا, ہجرت کروائی گئی, مدینہ میں یہ اسلامی مملکت بنائی گئی, یہ کام تو ایک بہت بڑا کام ہے. یہ کام تو وہ کر سکتا ہے جو سچا مومن. جس گروہ کے اندر کمزور قسم کے لوگ پائے جاتے ہوں, تھوڑ دلے لوگ پائے جاتے ہوں, وہ ان کا ایمان کبھی کچا ہو کبھی پکا ہو, اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہوں, اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کے ذریعے کوئی انقلاب بھی برپا ہو جائے. اس کا کوئی امکان نہیں. اس کے نیچے کوئی چیز رکھ نہیں رکھی. غزوہ کے لیے نکلتے ہیں تو دعوے دار تو بے شمار ہیں, سب دعویٰ کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تمہارے اندر پائے جاتے ہیں جو اپنی رائے بھی قربان نہیں کر سکتے. عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ اندر رہ کے لڑنا ہے, نوجوان صحابہ نے کہا تھا کہ باہر رہ کے لڑنا ہے. آپ نے نوجوان صحابہ کی بات کو تسلیم کر لیا, جس بات کو تسلیم کر لے اللہ اور ان کے رسول کو مان لے تو باقیوں کو تو ویسے ہی مان لینے والوں کو مان لینا چاہیے تھا, جو اس بات پہ اڑ گیا کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی, رسول اس کے دل میں ایمان ابھی کوئی نہیں. اسے تاریخ میں رئیس المنافقین کے نام سے لکھا گیا ہے. اس کے آخرت کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے مرنے پہ رسول اللہ نے ان کے بیٹے کی فرمائش پر اپنا کرتا مبارک بھی عطا کر دیا کہ عبداللہ بن ابی لو, عبداللہ تم کہتے ہو کہ تمہارے باپ کو میرا کرتا مل جائے اس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا, تو چونکہ رحمت للعالمین سے تو کرتا بھی دے دیا. انہوں نے کہا نماز جنازہ بھی پڑھ دیجئے. کہا کوئی بات نہیں پڑھ دیتے ہیں, لیکن وہی آ گئی کہ اے محمد 70 دفعہ بھی تو اس کی نماز جنازہ پڑے گا نا, جتنے مرضی کرتے دے لے اس کو ہم نہیں بخشیں گے. یہ تیرے آواز کے مقابلے پہ اپنی آواز کو زوردار سمجھتا ہے, تیری رائے کے مقابلے پر اپنی رائے پہ عزت کرتا ہے, اور مسلمانوں کی قوت کے اندر ذوق کا باعث بنتا ہے. 350 اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ الگ ہو گیا ہے, جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بخشا جائے. ہاں وہ جو باقی بھی رہ گئے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے جن کے اندر یہ بیماری موجود تھی کہ وہ ایمان تو لے آئے, اللہ کو بھی مان لیا, رسول کو بھی مان لیا, قیامت کو بھی مان لیا, آخرت کے اجر اور ثواب کے بارے میں, جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی پوری طرح یقین کر لیا, لیکن جب تم نے کہا محمد کہ تم اس درے پہ کھڑے رہنا, انہیں مال کی محبت نے مجبور, ایمان تھا لیکن ایمان کی محبت نے مجبور کر دیا کہ وہ درے سے نیچے, وہ مال کی محبت نے مجبور کر دیا کہ وہ درے سے نیچے اتر آئیں, اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ گئے. तभी उन्होंने ये कहा था ना कि ये तो हुक्म था जंग के लिए, और जंग तो अब होनी नहीं, अब तो 14 लाशें छोड़कर दुश्मन भाग गया है, अब तो जंग खत्म हो गया, तो माल गनीमत इकट्ठा करना है। माल की मोहब्बत की वजह से उनके अंदर यह बीमारी पैदा हो गई कि उन्होंने अकल के घोड़े दौड़ाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस वाज़े हुक्म को कि लोग हमारी लाशों पे अगर अपने घोड़े दौड़ाएं और कौवे और चीले हमारी लाशों को नोचने लग जाएं, खबरदार इस दर्रे कुत्ता हुक्म सानी न छोड़ना। उन्होंने इस दर्रे को छोड़ दिया। ए मोहम्मद, हम तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि तुम समझते हो कि ये सारे लोग अबू बकर है? नहीं, अभी इनके अंदर ईमान की कमियां हैं, इनकी इन इलाकों में और इन हिस्सों में अभी इसलाह बाकी है। ये हम तुम्हारे लिए इसलिए ये सारा कुछ कर रहे थे। और फिर जब ये खबर मशहूर हो गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो थोड़े देर लोगों ने अपनी तलवारें फेंक दी कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ही नहीं रहे तो हमने लड़कर क्या करना है। तो गोया ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ रहे थे। लड़ाई तो इसलिए थे कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो। फर्ज करो कि मोहम्मद शहीद हो जाते तो क्या अल्लाह के कलमे को बुलंद होने से वो छोड़ देते? कहां है उनका ईमान? ये उनके अंदर अभी नकायश थे। मोहम्मद, तुम्हें उनकी तरबियत इस हवाले से भी करना होगी। ये बातें गैब की थी, अंदर की बातें थी, हमने तुम्हें मतला कर दिया इस जंग के अंदर बकायदा लड़ाकर। हां, फिर तुमने देखा वो 10-12 अफराद जो बाकी रह गए थे, जिनको इस बात का यकीन था, जिनका जज्बा ये था कि अगर मोहम्मद दुनिया में नहीं रहे तो फिर हमने रहकर क्या करना है, अल्लाह के कलमे के लिए लड़ते रहेंगे, या अल्लाह हमें कबूल फरमा ले या हमारे अपने कलमे को बुलंद कर दे। ये तो अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम तो अपनी सबमिशन पेश करना है, तो हम लड़ते रहेंगे। वो चंद अफराद जो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे सच्चे, फिर तूने देखा नहीं कि दुश्मन ने तुम्हें टारगेट बनाकर तुम्हारे ऊपर फायरिंग कर दी, तीर बरसाए, नेजे फेंके, लेकिन वो तुम्हारे दाएं से और बाएं से, तुम्हारे आगे से और पीछे से तुम्हारी हिफाजत करते रहे। ये थे सच्चे मोमिन। तुम्हें जो फौज तैयार करना है वो ये फौज तैयार करना है। हां, ये सच है कि ये अमूरे गैब थे। हम तुम्हारी उम्मत को यह समझाना चाहते हैं कि अगर अमूर गैब देना हमारी सुन्नत में होता तो उम्मत को पहले बता देते कि तुम्हारे ये साथी ऐसे हैं और ये साथी ऐसे हैं और ये साथी ऐसे। हमने नहीं बताया, ये हमारी सुन्नत ही नहीं। हम तो बकायदा तुम्हें जंग लड़ाई है, जंग लड़ाने के बाद तुम्हारे अंदर के वाकयात तुम्हें सोचने पे मजबूर करेंगे, और वो छुपी हुई बातें जिसे कोई नहीं जान सकता था तुम अब जान लोगे। अब बाकी लोगों को मुखातब करके कहा जा रहा है, हां, गैब की बातें हम अपने रसूलों में से जिसे चाहते हैं चुन लेते हैं और जितनी चाहते हैं उसको बता देते हैं। तो तुमने अगर जिंदगी गुजारनी है मोमिनों, तो तुम्हारे ऊपर वही नाजल नहीं होनी। ये हम अपने रसूल सुनते हैं जिनको बताते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद तो किसी रसूल ने भी नहीं आना। तुम पे वही नहीं नाजल होगी, किसी पर गैब नहीं उतरेगा। हां, तुमने हालात वाकयात से जो अकल और शऊर हमने दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए सीधी राह को ढूंढना है, अपने अंदर के ऐबों को निकालना है, अपने नकायत से अपनी फौज को साफ करना। यह थी वो हिकमत अमल। آئیے آپ اس کو پھر ایک دفعہ پڑھ کے دیکھتے ہیں. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اور بڑی زبردست جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ سمجھنے والی ہے. کلمہ تو سب نے پڑھا تھا, جتنے لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزار کا لشکر جو چلا تھا, کلمہ تو سب نے پڑھا ہوا تھا, لیکن تمہیں نہیں پتا مومنوں تمہارے اندر بہرحال عبداللہ بن ابی اور اس کے 350 ساتھی موجود تھے. ایمان لے آنے کے باوجود, کلمہ پڑھ لینے کے باوجود تمہیں تو نہیں پتا کہ ایمان کے اندر کی کیفیت کیا ہے, یہ ان کے اعمال سے ظاہر ہو. غیب سے نہیں آپ کہہ سکتے کہ مجھے پتا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے, نہیں, یہ تمہارا اختیار ہی نہیں, یہ تو اللہ اپنے رسل میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو وہ خبر دے دیتا ہے. تم چونکہ رسول نہیں ہو اس لیے یہ غیب کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. تم نے اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو اس کے اعمال اور اس کے اوپر جو شہادتیں قائم ہوں گی اس کی بنیاد پر. اگر کوئی شخص جس کے بارے میں یہ اطلاع ملے کہ وہ دشمن سے ملا ہوا ہے, تمہارے پاس تو غیب سے کوئی اب دوبارہ وہی نازل نہیں ہونی. دیکھنا کسی کے اس طرح کہنے پر کہ میں جانتا ہوں یہ را کا ایجنٹ ہے, یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے, یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں کا ایجنٹ ہے, ایسے ہی منہ سے وہ نکلی ہوئی بات کو تسلیم مت کر لینا, یہ ابھی تک غیب کی بات ہے. جب تک اس کے عمل سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعی را کا ایجنٹ ہے, میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ جب تک باقاعدہ اس کا عمل نہ ثابت کر دے تمہارے پاس کوئی غیب کی بات نہیں, غیب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا. حتیٰ کہ عدالتوں کو بھی حکم دے دیا, عدالتوں کو تو احتیاط کے طور پر یہاں تو حکم دے دیا, اگر تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ اے نے بی کو قتل کیا ہے لیکن کوئی شہادت موجود نہ ہو, کوئی گواہ موجود نہ ہو, کرائم اس پہ دلالت نہ کرتے ہوں, تم قاتل کو سزا نہیں دے سکتے, بے شک تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دلائل کا ہونا ضروری ہے, اس کے اندر اس کے عمل کا اور اس کے عمل کی شہادتوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. اور پھر یہ نہیں کہ اے بی سی کوئی آ کے کہہ دے کہ فلاں آدمی تو میں نے اس کو ایسے کرتے دیکھا ہے. جس نے کہا ہے اس کے کردار کے بارے میں تجھے پتا ہونا چاہیے, کس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, اس کی بھی تحقیق ہو. خدا لگتی کہیے اگر اسی ایک بات پر عمل کر لیں تو میرے اور آپ کے گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے. وہ جو نند نے کہا تھا, اماں سنا ہے ہماری بھاوج نے آج یہ کہا ہے, آج خدا کی قسم اس نے یہ کیا ہے, وہ قسم بھی کھا لے, تو ساس صاحبہ کو چاہیے کہ یقین کرے, اس کے بھائی کو چاہیے کہ یقین کرے, جب تک اس کی بیوی کا عمل باقاعدہ یہ ثابت نہ کر دے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے, شہادت کا پورا پورا ریکارڈ اور شہادت کا جو میزان اللہ نے قائم کیا ہے. فرض کیجئے یہ کہا ہے کہ دو مرد شہادت دیں, اور اگر ایک مرد ہے تو دو عورتیں ساتھ شہادت دیں, اس کا نصاب مکمل بھی نہ ہوتا ہو تو تم بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں اپنی رائے کو غلط قائم کر لو. اور اگر کوئی شہادت نہ ہو, صرف دعویٰ موجود ہو, اور آپ نے اطمینان کے لیے اس سے پوچھ لیا، فرض کیجئے میں یہی گھر کی بات، نن نے جا کے اپنی امی جان سے کہا کہ امی جان آپ کی بہو آپ کو گالیاں دیتی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس اس کی کوئی شہادت ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس وقت میں تھی ہی اکیلی، تو پہلی بات یہ ثابت ہوگی کہ اس کی بنیاد پر بیوی کے خلاف، اپنی بہو کے خلاف دل میں کوئی قزم نہیں ہونی چاہیے، کوئی میل نہیں آنا چاہیے کہ شہادت کا نظام ابھی پورا نہیں ہوا۔ نمبر دو، فرض کیجئے کہ شہادت کا نظام دو عورتوں نے، تین عورتوں نے، گھر کی عورتوں نے، ایک بچے نے بھی، اور ایک فلانے کرائنٹ سے پتا چلا کہ معاملہ ایسا ہی ہے، انہوں نے شہادت دے دی، لیکن پتا چلا کہ یہ جو گواہ آ رہے ہیں یہ پہلے بھی اس کے خلاف اکساتے رہے ہیں مجھے، جن کو میں نے دیکھا تھا کہ یہ جھوٹ پہلے اکسایا تھا، ممکن ہے کہ اب ٹھیک ہی ہو، لیکن پہلے چونکہ جھوٹ کہتے رہے ہیں اس کو جھوٹ پر معمول کرو اور اپنی بہو کے متعلق دل میں کوئی میل نہ لے کر آؤ۔ تیسری بات، فرض کیجئے یہ شہادت دینے والا خود تو وہ ٹھیک ہو، لیکن کوئی گواہ اس پر نہیں آ سکا، ذرا غور کیجئے اس بات پہ، اس معاملے پہ اگر گھروں کو کرنا شروع کر دیں گے آپ کے گھر جنت نظیر ہو جائیں گے، لیکن کہنے والا بڑا زوردار ہے، اس کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن شہادت بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ اس سے محفوظ بھی رہنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں وہ شہادت دی گئی ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس بھائی سے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں، اس سے ڈائریکٹ پوچھ لیجئے کہ اللہ کے بندے مجھے یہ اطلاع ملی ہے، اس کا نام بتائے بغیر کہ مجھے اطلاع کس نے دی ہے، مجھے یہ اطلاع ملی ہے تم نے میرے خلاف یہ کام کیے ہیں یا مجھے گالیاں دی ہیں، تو وہ انکار کر دے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، تو یقین کر لو کہ تمہارا بھائی سچ کہتا ہے۔ لیکن اس سے اگلی بات بھی میں عرض کروں، اس سے بھی اگلی بات، آپ کمرے میں داخل ہوئے اور بہو کی بہن آئی ہوئی تھی، بہو کی امی آئی ہوئی تھی، باتیں کرتے ہوئے وہ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے آپ کو محسوس ہوا کہ وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہی ہے، آپ نے ڈائریکٹ خود سن لیا۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ نے پوچھا، کیونکہ ابھی سیاق و سباق کا نہیں پتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے یہاں پر، کیونکہ گفتگو کے درمیان ممکن ہے کہ بات میں کہہ رہا ہوں اور کال کسی اور کا سنا رہا ہوں، تو وہ میری بات نہیں ہوگی، وہ تو کسی کا کال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے کانوں سے بھی سن لیا ہے تو اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم نے مجھے گالی دی ہے، تو وہ انکار کر دے تو یقین کر لو تمہارا بھائی سچا ہے اور تمہارے کان جھوٹے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ یقین کر لو یہ بات کس نے کہی ہے؟ رحمت للعالمین نے۔ کس نے کہی ہے؟ جو گھروں کو سکون بخشنے آیا ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ جو گھروں کو جنت نظیر بنانے آیا ہے۔ اور جس حوالے سے یہاں پر آ رہا ہے، ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہو گیا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے مخالفین کے بارے میں کہتی ہے یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، تو اس کے فالوورز اسے فوراً یقین کر لیتے ہیں، ایسا ہے جی، یہ کے جی بی کا ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ خبردار خبردار، اس کے دعوے کی بنیاد پر اس بات کو نہ ماننا چاہے وہ تمہارا لیڈر ہے، اس سے دلائل اور قرائن پوچھو، اس کی شہادتیں طلب کرو، اگر کسی کے اعمال ثابت کرتے ہوں تو اس کو 100 دفعہ کہہ دو۔ میں پاکستان ہی کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں۔ سید ابو العالی مودودی علیہ رحمہ کی پوری زندگی، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس بات پہ شہادت دیتا ہے کہ سید مودودی علیہ رحمہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس ملک کے اندر چومکھی لڑائی لڑتے رہے۔ وہ کسی نظام کے حامی نہیں تھے سوائے نظام جو اللہ نے دیا۔ وہ ہر باطل کو، جو غیر اللہ کے علاوہ جو چیز بھی ہے اس کو باطل قرار دیتے تھے، باطل کے خلاف لڑتے ہوئے ان کی پوری عمر گزر گئی۔ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، چاہے وہ شہید ملت حضرت لیاقت علی خان کی ہو یا اس کے بعد آنے والی، کیا یہ شرابی زانی لوگ نہیں تھے جی؟ کیا ان کا اندر اور باہر مومنانہ تھا؟ کیا لیاقت علی خان جیسی ہستی بھی اپنی مجلسوں کے اندر عام شراب نہیں پیتی تھی؟ اس کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جب دیکھا کہ مولانا مودودی ان کی راہ کی مزاحمت کرتے ہیں، وہ جو دین کو اور وہ جو نظام کو، جو غیر اللہ کا نظام ہے اس کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مقابلے پر وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی مطالبہ اسلامی کی انہوں نے جب بنیاد ڈالی، جس کی بنیاد میں بعد میں یہ آئین کے اندر قرارداد مقاصد پاس ہو کر آئی ہے، جب اس لڑائی کو لڑنا شروع کیا تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ تو امریکی ایجنٹ ہے، تو ان کے حواریوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کا کردار اور اس کی شہادتیں موجود نہ ہوں، کیا کسی الزام کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ وہاں سے لے کر موجودہ دور تک کے سارے جو ہمارے حکمران آئے ہیں، ان حکمرانوں میں اگر آپ کوئی نام لے سکتے ہیں تو ایک گورنر ایسا گزرا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ نواب مشتاق احمد گرمانی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن قوم نے فاسقوں پہ اعتماد کیا، آپ نے اپنے ایم این اے ایم پی اے کے لیے جو رائے رکھی ہے وہ کس بنیاد پہ رکھی ہوئی ہے، کس دلیل کی بنیاد پہ رکھی ہوئی ہے؟ کیا ان کا ظاہری عمل 62 اور 63 جس کی بنیاد پر آپ نے ووٹ دینا تھا اس کے مطابق ہے؟ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے گھر، جن کی میں مثال پہلے دے رہا تھا 4 دیواری کی اندر کی، تمہارے گھر جو جنت نظیر ہونے چاہیے جہنم کدا ہو جائیں گے، تو کیا واقعی جہنم کدا نہیں ہو گئے؟ میں پاکستان کی 4 دیواری کے اندر کی اگر بات کروں، ہم نے اگر اس قانون کو وہاں پہ توڑا ہے، تو کیا پاکستان کے اندر جنہوں نے اس قانون کو توڑ دیا ہے کیا زندگی اجیرن نہیں ہو گئی؟ کیا جہنم کدا نہیں بن گئی؟ کیا مشکلات میں نہیں پھنس گئے؟ کسی ایک قانون کو دیکھ لیجئے جس کو ہم نے توڑا ہے، اسی کی سزا ملی ہے، اس دنیا میں بھی ملنی ہے اور آخرت کے اندر بھی ملنی ہے. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا کہ جس میں اس وقت پائے جاتے ہوں، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا. اگر اللہ چاہتے تو اس وقت جب نبی موجود تھے تو وحی کے ذریعے نہیں بتایا جا سکتا تھا؟ جو بعد میں بتایا بھی چند لوگوں کے بارے میں بتا بھی دیا تھا، یہ تو عبداللہ بن ابی کے مرنے تک نہیں بتایا تھا، لیکن عزیفہ بن یمان کے والد کی شہادت کے اوپر چند لوگوں کے بارے میں بتا بھی دیا تھا. اگر اس وقت بھی بتا دیتے غزوہ احد کے وقت بھی، تو اللہ تو بتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نا، کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ آخری رسول ہیں، ان کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا جن کے اوپر غیب نازل ہونا ہو، جن پہ وحی نازل ہونی ہو. اس کے بعد امت کا معاملہ ہے، امت نے کام تو وہی کرنا ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا، لیکن اب اس کے لیے سبق یہ رکھ دیا کہ تم نے قرائن کو دیکھتے ہوئے، شہادتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے تو تب اپنی رائے بنانی ہے، ویسے کسی کے اوپر الزام نہیں رکھنا. ایک بات، اور دوسری اس کے برعکس بات بھی، اگر قرائن یہ بتا دیں، شہادتیں یہ بتا دیں کہ یہ بندہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہے، پھر بھی اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جی مجھے آواز نہیں آئی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سچ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو اہل علم سے جا کے پوچھو. یہ اہل علم سے پوچھنا تھا، یہ اللہ ہی کا حکم ہے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے جا کے اہل علم سے پوچھنا ہے جن کو اللہ نے کتاب کا علم اور حدیث کا علم دیا ہے. لیکن ان کے ظاہری حالات بتاتے ہوں کہ وہ اللہ کی آیات کی واضح واضح خلاف ورزی کرتے ہوں، پھر بھی ان سے پوچھنا چاہیے؟ جی میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، اگر پتا چل جائے، میری آنکھ دیکھ لے، میرے محسوسات یہ کہہ دیں کہ یہ واضح واضح اللہ کے احکام کی خود خلاف ورزی کرتا ہے اور ببانگے دہل کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی بھولے سے کر لے، ایک یہ ہے کہ غلط فہمی سے کر لے، اور ایک یہ ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود باغیانہ انداز میں کرے. ایسے باغی کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے کہا تھا واتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سارے کے سارے لوگوں، سارے مومنوں کٹھے ہو کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہونا. اگر کوئی امام، کوئی مسجد کا خطیب، کوئی وائس، کوئی مدرس کہے کہ میں دیوبندی ہوں تم بھی دیوبندی بن جاؤ، میں بریلوی ہوں تم بھی بریلوی بن جاؤ، میں اہل حدیث ہوں تم بھی اہل حدیث بن جاؤ، میں شیعہ ہوں تم شیعہ بن جاؤ، یہ تفرقہ بازی وہ سکھاتا ہو اور اللہ کے تفرقہ بازی نہیں کرنی، پھر بھی اس کی بات ماننی چاہیے؟ تو آپ کس لیے پھر مانتے ہیں؟ جی یہ تو حالات واضح واضح ہیں، یہ کسی کی کہی ہوئی بات نہیں، یہ تو آپ کا تجربہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو زندگیاں جیرن نہیں ہوں گی. آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے حکمران میرے نام پہ قرضہ لیتے ہیں، پاکستان کے نام پہ قرضہ لیتے ہیں، پاکستان سے پھر قرضہ وہ خود اپنی ذات کے لیے لے لیتے ہیں، پھر قرضے کو معاف کروا لیتے ہیں، قرضے کو معاف کروا کے مجھے ٹیکسوں کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ سود سمیت اب قرضہ تو پاکستان نے دینا ہے نا، وہ پاکستان کا قرضہ قرار پاتا ہے، اور میں کہتا ہوں پاکستان کے قرضہ اتارنا ہے، پاکستان کو آزاد کروانا ہے، تو پھر میں ٹیکسوں کے حوالے مجھے کر دیتا ہے وہ، ایسے ظالم کے بارے میں مجھے پتا ہے، وہ پہلی رجیم میں بھی تھا، اس رجیم میں بھی ہے. مجھے اس بات کا پتا ہے پہلی رجیم کے لوگ بھی، اس رجیم کے لوگ بھی. وہ پاکستان کے لیے کوئی سودا خریدتے ہیں، اس کے اندر اپنا کمیشن رکھ کر پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کا مال کھا جاتے ہیں. وہ پہلی رجیم میں بھی تھے اور اس رجیم میں بھی. کون کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ پھر انہی کا. یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب زرداری صاحب کے اوپر سوئس مقدمات جھوٹے ہیں، یہ نہیں کسی نے کہا. کہتے ہیں کہ ان کا یہ استحقاق ہے کہ صدر ہونے کے ناطے انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا. وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مقدمات ٹھیک ہیں، لیکن پوری قوم ان کا ساتھ دے رہی ہے جو ان کے ماننے والے ہیں. اس بات کو آپ اور میں سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو ٹیکس چور ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور جناب دو دفعہ وزیر اعظم رہنے والا نواز شریف اپنا ٹیکس صرف 5,000 جمع کراتا ہے. کہاں ہے اس کی دولت؟ کیا تسلیم کر سکتے ہیں کہ اس کی دولت صرف 5,000 جتنی ہے؟ سالانہ ہے یا بجٹ ماہانہ نہیں ہے؟ سالانہ جو اپنے اس کردار کا ہو، چونکہ میرا لیڈر ہے پھر بھی اس کا ساتھ دیں گے. تو یہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے؟ غزوہ احد کے اندر شکست ہوگی کہ فتح ہوگی؟ تو شکست تو ہمیں ہو رہی ہے. میں نے گھر کی چار دیواری سے اقتدار کے ایوانوں تک، میں نے انٹرنیشنل لیول پہ جان بوجھ کے بات نہیں کی کہ میں نے تو اپنے گھر کی آگ ابھی تک نہیں بجھائی، تو باہر کی بات میں کیا کروں؟ کچھ خوش کے ناخن لیجئے. اور آپ کہیں میں دعائیں کروں گا تو بچ جائیں گے، میں راتوں کو اٹھ کر تہجدیں پڑھوں گا. آپ جتنی بھی نیکیاں کر لیں گے محمد رسول اللہ کے مقابلے پہ ہو سکیں گی؟ سرکار موجود تھے تو غزوہ احد میں شکست ہو گئی ہے. خود سرکار کے ساتھی دائیں بائیں کٹ کے گر رہے ہیں اور آقا دیکھ رہے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی کہ خود دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، خرد کی کڑیاں اندر داخل ہو چکی ہیں اور خون خون ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کے دامن پر فتح کی بجائے ہوئی فتح شکست میں بدل گئی ہے، اور شکست کا داغ لگ چکا ہے. اتنی واضح نشانی کے بعد اگر آپ کہیں کہ ہم اسی عمل کو بار بار دہرائیں اور بچ بھی جائیں، تو غزوہ احد کے اندر جو نتائج نکلے تھے کیا وہی نتائج آپ نہیں نکل رہے؟ کیا ہمارے ملک اب تاراج نہیں ہو رہے؟ ہمارے ملکوں میں غیر قبضہ نہیں کر رہے؟ ہمارے گھروں کے اندر آ کے ہمارے لوگوں کو قتل نہیں کر رہے؟ کیا اندر کی زندگیاں اجیرن نہیں ہو گئیں؟ یہ ہے وہ سوال جو مجھے آپ تک پہنچانا تھا. اب پھر میں کہوں گا، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ تمہارے اوپر جو رسول نہیں ہے اس کے اوپر وحی کر کے اسے بتائے کہ نواز شریف یہ ہے، بے نظیر یہ ہے، زرداری یہ ہے، تمہاری بہو یہ ہے، تمہاری ساس یہ ہے، یہ نہیں بتایا جائے گا. کھلی آنکھ سے رہنا، آنکھوں کو بند مت کر لینا، یہ عقیدت، یہ محبت کسی سے ضرور سے زیادہ یہ تمہاری آنکھیں بند کر دیتی ہے. کسی سے تمہیں عقیدت ہو گئی یا کسی سے محبت ہو گئی، مجھے کچھ لوگ ملے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہیں جناب، پیپلز پارٹی لوگوں کی خدمت کرتی ہے، نواز شریف لوگوں کی خدمت کرتا ہے اس لیے لوگ ووٹ دیتے ہیں. جبکہ تحقیق کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا شعبہ خدمت خلق اس کی پیدائش سے لے کر اس لمحے تک ابھی بنا ہی نہیں. جبکہ تحقیق یہ بات بتاتی ہے کہ مسلم لیگ کا شعبہ خدمت خلق اس کی پیدائش سے لے کر آج تک بنا ہی نہیں. وہ تو اقتدار میں آ کر تمہارے پیسے کو تمہارے نام پہ لگاتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ سڑک بنانی ہے, آپ کہتے ہیں جناب بڑی خدمت کی ہماری سڑک بنائی. یہ تو تمہارے ٹیکسوں کی بنیاد پہ سڑکیں بننے کے لیے پیسے جو ایلوکیٹ ہوئے تھے, جب تک وہ تمہارا کہنا مان کے یہ سڑک نہ بنائیں, ایک تو ووٹ پکے نہیں ہوتے, نمبر دو وہ ٹھیکیدار جنہوں نے ان کو الیکشن کے اندر فنڈ دیے تھے آج انہوں نے اپنا سلا لینا ہے, وہ اس کے اندر پیسے کمانے کے اہل نہیں ہوں گے, ان کو ٹھیکہ دینا ہے. وہ ایم این اے وہ ایم پی اے جنہوں نے الیکشن اپنے پیسے سے لڑا ہوا ہے ان کو بھی تو پیسے دینے ہیں, ٹھیکیداروں سے انہوں نے پیسے لینے ہیں. یہ تو اپنے آدمی کو رجھانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تم کہتے ہو ہماری خدمت کر رہے ہیں. جب تم اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھتے ہو پھر بھی ان کو خادم اللہ سمجھتے ہو, کیا ہو گیا ہے؟ میں روتا ہوں ہر آیت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لوگوں یہ آخری لڑائی ہے, پاکستان کو بچا لو. لوگوں یہ آخری وقت آ گئے ہیں, اپنے گھروں کو بچا لو, اپنی اولادوں کو سنبھال لو. لیکن آپ خود نہیں سنبھلے ہوں گے تو اولاد کو سنبھال لیں گے, گھر کو بچا لیں گے, ملک کی حفاظت کر لیں گے؟ کھڑا آپ کو ہونا ہوگا, ویجیلنٹ رہنا, ویجیلنٹ رہنا, کھلی آنکھوں سے رہنا, شہادتیں پوری اکٹھی کر کے رہنا, کسی کے دعوے کو ایسے مت تسلیم کر لینا. جب یہ ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں نجات دے دیں گے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو محمد رسول اللہ کی موجودگی میں, صحابہ کی موجودگی میں احد کی شکست ہو گئی یا تمہاری بھی شکست ہو جائے گی. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اگر کہو کہ اللہ خود کر دے, نہیں اللہ نہیں کرتے. اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہ کرے. اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود اس قوم اپنی قوم کی حالت کو بدلنے کی خود کوشش نہ کرے. خود کوشش آپ کو کرنا ہوگی. ہاں اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر برکت ڈالے گا. آپ کوئی کام کریں گے تو اس کے اندر اللہ اضافہ فرما دیں گے. وما رمیت اذ رمیت ان اللہ رما, وہ جو تیر تم نے پھینکا وہ تم نے نہیں پھینکا, وہ اللہ نے پھینکا ہے. یعنی تمہاری کوششوں کے اندر اللہ برکت ڈال دیں گے اور اس کے مثبت نتائج پیدا کر دیں گے. یہ تو اللہ کریں گے, لیکن ابتدائی کام آپ کو خود کرنا ہو. غیب سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا. اور میں نے محسوس کیا کہ 1993 سے لوگوں نے یہ تو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے آئمہ ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں. نوجوانوں کے اندر 93 سے یہ بات آنی تو شروع ہو گئی ہے کہ گروہ بندی, فرقہ بندی بہرحال نقصان دہ. ہمارے سیاسی لیڈروں نے بہرحال ہمیں نقصان پہنچایا ہے. ہماری قیادت مخلص اس پاکستان کے لیے نہیں. قرض اتارو, پاکستان سواروں کی مہمیں چلا کر وہ سارا پیسہ بھی غائب کر دیتے ہیں. اور قرضہ اور اوپر چڑھ جاتا. یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. غیب سے اب کچھ نہیں بتانا, تم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا. میں نے عرض کیا کہ ابھی یہ باتیں دل میں آنی تو شروع ہوئی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی والا, مسلم لیگ والا, جماعت اسلامی والا, فلاں 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 والا, وہ جہاں جہاں پر ہیں, یہاں پہ یہی لوگ ہیں اس لیے میں نے ان کا نام لے لیا ہے. ہر آدمی جہاں کھڑا ہے وہی کا وہی کھڑا ہے, ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ہاں زرداری غلط, ہمارے ایم این اے ابھی وزیر اعظم کا پرسوں کی نشری تقریر, نشری میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ کے اندر تقریر, پاکستان کے آئین کے مطابق اگر ایک بھی پی این کی بھی نوکری دینی ہو تو اس کا اشتہار ہونا چاہیے. پاکستان کے پورے عوام کا استحقاق ہے کہ جو اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہے اس پوسٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اور اس کے میرٹ بنے, میرٹ کی بنیاد پر اس کو نوکری ملے. جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے تو اس کا اشتہار ہی نہیں دیا, بغیر اشتہار کے نوکریاں دیتے جا رہے ہیں اپنے بندوں کو جن کو انہوں نے اوبلائج کرنا ہوتا ہے, جن سے کوئی کام لینے ہوتے ہیں ان کے نوکریاں دیتے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگر نوکریاں دینا جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے. حالانکہ اسی شخص کو, وزیر اعظم کو, اس سے پہلے جیل کی سزا 5 سال ہوئی تھی اسی بنیاد پر, آئین کو توڑنے کی بنیاد پر. وہ کہتا ہے کہ آئین کو رکھو ردی کی ٹوکری میں, ہم پھر یہ جرم کریں گے. آپ پھر کہتے ہیں جی زرداری تو جھوٹا ہے اور غلط آدمی ہے, لیکن بہرحال یہ بندہ بڑا اچھا ہے, اس لیے کہ امریکہ بھی اس کو اور رکھنا چاہتا ہے. زرداری کی چھٹی کروانی ہے تو تبدیلی کروانی ہے تو اس کی فضا بنانے لگے. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں جی؟ کھلی آنکھ سے رہیے. مجھے یہ واقعات اس لیے بتانے پڑتے ہیں کہ امت نے آنکھیں بند کر لی, ورنہ یہ باتیں جتنی میں نے کہی ہیں یہ تو روز آپ سنتے, ٹی وی بھی دیکھتے ہیں آپ, ان کالم نگاروں کے کالم بھی پڑھتے ہیں جن کو پارٹیاں پیسے دے کر کالم لکھواتی اور سمجھتے ہیں ہم دانشور ہو گئے. مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہذا امور غیب میں, یہ ہے آج جو اصل بات سمجھانا ہے, لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. تمہاری امامت کے لیے جو قواعد اور جو اصول اللہ نے اور ان کے رسول نے دے دیا ہے ان پر کمپرومائز مت کرو. یقین کر لو کہ جو اللہ کہتے ہیں وہ سچ ہے, جو رسول کہتے ہیں وہ سچ ہے, اور انہی بنیادوں پہ 62 اور 63 کی آئین کے اندر دو شکیں بنائی گئی تھیں. ان شکوں کو پڑھ کر باقاعدہ دیکھو کہ جس کو تم ووٹ کر کے اپنا اقتدار دینے لگے ہو یا جس کے ہاتھ میں بیعت کر کے اپنی عقیدت کا ووٹ اس کو عطا کرنے لگے ہو, کیا وہ اس پہ پورا اترتا ہے؟ یہ فرائض میں سے ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے. لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پہ چلو گے, یعنی تقوی کی روش پہ چلو گے, تو تم کو بڑا اجر ملے گا. تو پھر خسارہ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں اجر ملے گا, خسارے کا کوئی ڈر؟ ہمارا وقت ہو گیا, 179 تک مکمل ہو گیا جی, الحمدللہ اس پہ ہم نے بات مکمل ہو گئی ہے. جو لوگ ایسی نوکری کرتے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں ان کے لیے تہجد کا کیا حکم ہے جبکہ اس نماز کے لیے سو کر اٹھنا ہے؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سو کے اٹھنا لازم ہے. تہجد کا وقت ہو گیا تو تہجد پڑھیے. اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مالک کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ جہاں پہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہاں پہ کسی دوسرے کا حکم نہیں مانا جا سکتا. ہاں جہاں پیرے کا اس طرح کا معاملہ ہو کہ آپ کی تھوڑی دیر کی غفلت کی وجہ سے کوئی نقصان ہونے کا ڈر ہو, تو جب تک متبادل نہ دے لو تو جو نفلی چیزیں ہیں وہ نہیں آپ ادا کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے اس سوال کے حوالے سے کہ تہجد کے لیے سونا لازم نہیں ہے. وہ تو آسانیوں کے لیے بتایا ہے کہ مومنوں آرام کرو, جلدی عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جاؤ, لیکن ابھی تو تمہارے دو ڈرامے رہتے ہوتے, ایک فلم بھی لائے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھنی ہوتی, اور پھر اپنے اپنے ڈرامے دیکھ کر مہمان بھی ایک دوسرے کے گھر پھر جاتے ہیں, 9 بجے کے بعد ہی آتے ہیں نا. کرنا ہے تو یہ جلدی کرو سو جاؤ. مومنو آرام کرو, پھر جب تم سو جاؤ آرام کر لو تو ایک دفعہ تہجد کے وقت آنکھ ضرور کھلتی. آپ کسی کو کوئی کہتا ہے کہ اس کے انٹرپریٹیشن مختلف لوگ کرتے ہیں, جب وہ آنکھ کھلنے کا لمحہ آتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے کرم کیا اور میری آنکھ کھلوا دی, اور کوئی کہتا ہے میری بڑی بے چینی ہو رہی تھی میں کروٹیں بدلتا رہا, جس نے تہجد پڑھنی تھی اٹھ کے پڑھ لی اس نے کہا اللہ کا شکر ہے, اور جس نے تہجد نہیں پڑھنی تھی اس نے کہا میں جی بڑی بے چینی ہو رہی تھی. تہجد جب کسی نماز کے لیے سو کر اٹھنا کوئی فرض نہیں ہے. ہمارے اکابرین امام ابو حنیفہ سے لے کر سید مادودی تک بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے. اور وہ رات کو سوتے نہیں تھے, تہجد چھوڑتے نہیں تھے. نکاح کا دن رکھ دیا جائے تو اس حوالے سے صدقہ کرنا ہو تو کیا نکاح کے دن دینا چاہیے یا کہ نکاح کا دن مقرر کرنے کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ اللہ کی راہ میں مال لگانے کا وہ نام ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, تو اس میں دیر کا ہے کہ جب جی چاہے کریں, اور نیتوں کو اللہ جانتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ صدقہ دے رہے ہیں نکاح کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں ڈال دے, اور اس کے اندر جتنی غیر مرئی طریقے سے کوئی برائیاں ہیں ان کو اندر سے نکال دے, اس کے لیے صدقہ کرنا ہے. تو صدقہ وہ آپ نے آج کیا اور نکاح ہوا 10 دن کے بعد یا مہینے کے بعد, تو اللہ کو تو پتا ہے نا کس کام کے لیے کیا تھا, تو یہ نفع نقصان کا مالک خوب جانتا ہے, وہ اس میں برکتیں ڈال دے گا جب بھی آپ کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. بس دو ہی سوال تھے. قرآن و سنت کی روشنی میں وٹا کی شادی کا کیا حکم ہے؟ تفصیلاً آگاہ کریں. وٹا کے ساتھ سٹا نہیں کہا, ہم نے وٹا ہی خالی کہا ہے. اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے, اسلام نے اس کو منع نہیں کیا کہ دو بھائی دو بہنیں, ایک بھائی اور ایک بہن, دو افراد, کسی کی بیٹی ہے وہ اس کے بیٹے کو دے دیں, اس کا بیٹا ہے وہ اپنی بیٹی اس کو دے دیں, ان کو بیٹا بیٹی بنا لیں, اسلام نے اس سے کوئی منع نہیں کیا. منع کرنے والی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میری بیٹی کا جو مثلا میں نے ایک نے بی کے ساتھ شادی کی اور کہا اس کا جو حق مہر ہے وہ میں نہیں دوں گا, اس کا حق مہر جو ہے मेरी बेटी के साथ तुम्हारा बेटा शादी कर ले, वो उसका हक मारना दे, ये हक मार कैंसिल एक दूसरे के साथ हो जाए। अरब ऐसा करते थे, इसको रोका गया। जिसका हक मार है उसको तो देना होगा। फिर निकाह के बाद खामन और बीवी के जो फ्राइज करार पाते हैं वो उनके तक महदूद रहेंगे, वो उन्हें अदा करने होंगे। दूसरे ने दूसरे जोड़ा जो है उस वो खामन बीवी बने हैं, उनके हकूक और उनके फ्राइज जो अल्लाह ने तय कर दिए वो उनके साथ महदूद रहेंगे। एक का असर दूसरे पे नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते अगर तुमने मेरी बेटी को सताया तो मैं अपने बेटे के जरिए तुम्हारी बेटी को सताऊंगा। ये इसके हकूक हैं, ये इसके हकूक हैं, ये इसके फ्राइज हैं, ये इसके फ्राइज हैं। ये फ्राइज और हकूक किसकी तरह से मुतय्यन किए गए हैं? तुम कौन हो तो उसके अंदर टांग उड़ाने वाले, इसकी इजाजत नहीं। ये दो चीजें मना हैं, इसके अलावा कोई चीज मना नहीं। लोगों ने यानी ये जो कहा था वट्टा सट्टा की शादी ना करना, ये दीनी मामला नहीं, एहतियातन के हम कमजोर लोग हैं। अमूमन ये होता है कि अगर मेरी बहन को किसी ने तंग किया है तो किसी की बहन मेरे घर होगी तो मैं भी बदला लेने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि अच्छे लोग नहीं है। मोमन अच्छे लोग होते हैं, कानून अच्छे लोगों के हवाले से बनता है। बच्ची जो गैर शादीशुदा है स्कूल टीचिंग की हैसियत टीचर की हैसियत से साहिब निसाब है, यानी जकात की रूह से उसके पास सोना है, तो क्या उस पर अपनी मालियत की वजह से जकात कुर्बानी वाजिब है या उसके वालदैन उनका उनको पूरा करेंगे? जिसकी चीज होती है, जिसकी मालियत होती है, जकात का फर्ज उसी पर होता है। यह एक जनरल फार्मूला है, लेकिन मुसलमानों के यहां कमाने का सारा दारोमदार मर्द पे रखा है, औरत को घर की मलका करार दिया है। औरत कमाने के लिए नहीं होती। तो इस्लाम ने कहा है कि जब तक उसकी शादी नहीं होती, बाप ने मां ने उसको सोना दे दिया है, तो ये सोने के जकात भी शादी के दिन तक वाजिब होगी घर वालों पर, मर्दों पर। वो भाई हो सकता है, वो बाप हो सकता है, वो जो उसका वलीउल अमर है वो उसका जामिन होगा। और जब शादी हो जाए तब भी उसका वलीउल अमर ने जब उसको ब्याह दिया किसी के साथ, अब कानूनी तकाजा ये हो गया इसके नान नफका और इसकी सारी जिम्मेदारियां अब इसके शोहर पर हैं, अब वो शोहर अदा करेगा। है मलकियत इसी की, लेकिन इसकी मलकियत को चूंकि एक आदमी के हाथ में उसकी बागडोर दे दी गई है और वो उसके नान नफका का सारे का जिम्मेदार है, उसकी जरूरतों का जिम्मेदार है, तो ये सोना रखना भी उसकी जरूरत है। इस जरूरत के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से जकात आयद होती है, इसका अदा करना भी शोहर के फराइज में से। मैं बात समझा सका जी? इसी तरह कुर्बानी का भी मसला है। एक शख्स हराम कमा रहा है, मजबूरी के तहत इंसान उससे उधार रकम ले सकता है। कोशिश तो कीजिए कि जो उधार लेना है ऐसे शख्स से ना लिया जाए, लेकिन जिसे आपने मजबूरी कहा है उसके साथ लेंगे तो आपके लिए वो हराम नहीं है। ये हराम की जो कमाई है उसको हम चूंकि अधूरा छोड़ देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। जिसने हराम कमाया है उसका वबाल सिर्फ उसी पर है। ला बाज़िरतुन विज़रा उखरा, किसी एक का बोझ दूसरे पे नहीं डाला जाएगा। बाप अगर हराम कमा के लाता है तो औलाद ने और बीवी ने अपने शोहर या अपने बाप ने जो कमा के लाना है उसी से खाना है। इनके लिए हलाल है, اور اس کے لیے حرام. میں بات سمجھا سکا جی؟ بیوی نہ لڑے کہ تیرا شوہر تیری کمائی حرام ہے، میں نے اس میں سے لقمہ نہیں لینا. نہیں، اس سے یہ اس بات پہ ضرور لڑے اور اسے کہے کہ تو میرا محبوب ہے، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، کل قیامت کے روز کہیں تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، تو اللہ کے سزا نہ لے لے، تو اس کی ناراضگی کو مول نہ لے لے. محبت کے ساتھ اسے سمجھائے، لیکن جو وہ خود کھائے گی وہ حلال ہی ہوگا، جو اولاد کھائے گی وہ حلال ہی ہوگا. ہاں اولاد جب خود کمانے کے قابل نہ ہو جائے، اس سے مراد بالغ نہیں ہے، کمانے کے قابل. یعنی ایک لڑکا پاکستان میں اگر ایم اے کرنے کے بعد نوکری کرنے کا اہل ہوتا ہے، تو ایم اے کرنے کے بعد جب نوکری لگ جائے تو اب اس کے پاس پہلی تنہا آ جائے، تب حرام کمائی کے باب میں سے ایک پیسہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو لے چکا ہے وہ لے چکا ہے، اس کو واپس کرنا ضروری نہیں، اس لمحے کے بعد نہیں لے سکتا. اور نہ ہی یہ مجبور کیا جائے کہ تو بالغ ہو گیا ہے، کمانے کے قابل ہو گیا ہے، تو مزدوری کر لے، بے شک ابھی نہیں پڑا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسی اس کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے مطابق اپنا علم حاصل کر لے، اپنی مہارت حاصل کر لے. مہارت حاصل کر لینے کے بعد جب وہ کمانا شروع کرے گا اور کمائی پہلے دن آ جائے گی، اس کے بعد اس کے اوپر وہ حرام جو باپ کی کمائی ہے یا شوہر کی کمائی ہے، وہ اس دن کے بعد اس کے اوپر ختم ہو.
سر، یہ دعوت والوں نے تکافل کے نام سے جو انشورنس کا کیا، یہ ٹھیک ہے؟
اب ظاہر ہے کہ دعوت والوں نے تکافل کے نام پہ جو کیا ہے اس کو پڑھنا پڑے گا. نام تو تکافل بڑا اچھا ہے، کویت والوں نے بھی تکافل کے نام سے کیا، بہت اچھا ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا. قطر والوں نے بھی کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے بعض اہل علم نے رائے بھی دی ہے. جب تک یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ تکافل کے نام پہ جو پیسہ لیتے ہیں لگاتے کہاں. ہاں، دودھ والے اگر وہ پیسہ لے کر اپنی فیکٹری میں لگا لیتے ہیں اور اس کے اندر جو سالانہ پرافٹ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، ان کے شیئر ہولڈرز کو اتنا اتنا وہاں پہ رکھ لیتے ہیں، اگر اس بنیاد پر ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے کسی بینک کو دیتے ہیں اور بینک سے سود لے لیتے ہیں، تو پھر جائز نہیں ہوگا. تو اس کا پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ کاروبار میں لگاتے ہیں یہاں سے پیسے لے کر یا کیا کر. ٹھیک ہے، دعا کر لیں. آج 6:30 بجے حاضری بہت ہی تھوڑی تھی، تو میری طرف سے 6:30 بجے کی بجائے 7 کر لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ ہی کو دیر ہوگی اپنے کاموں میں، یا تو 6:30 بجے ٹھیک آ جایا کرے، نہیں تو 7 بجے کر لیں. کیا کام ٹھیک ہے جی؟ تو دیکھیں، ایک حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تربیت کے لیے میں یہ کروں کہ 6:30 پر بسم اللہ کہہ دوں. لیکن میں ایک دائی ہوں، میں سوچتا ہوں، میں نے بے جان کرسیوں کو نہیں پڑھانا، میں نے تو جیتے جاگتے انسانوں کو سنوارنا ہے. تو میں کرسی کو انسان نہیں سمجھ سکتا جس کو میں بدلنے کے لیے پروگرام کر رہا ہوں. اس لیے میری درخواست یہ ہے، جیتے جاگتے انسانوں جو میں کہتا ہوں اس کو سمجھ بھی لو، وقت کی پابندی کر لو، ورنہ یہ رائے اگر ہمارے بارے میں پختہ ہو جائے کہ 7 بجے کا وقت رکھا تو پھر 7:30 آئیں گے، تو 7:30 کا رکھا تو یہ 8 بجے ہی آئیں گے. تو اس کے اندر مثبت بات یہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ آنے کی بیماری کے باوجود بہرحال پنکچل ہیں، کہ اگر آپ نے کہا آدھا گھنٹہ لیٹ آنا ہے تو اگلی دفعہ 8 بجے بھی جو آئے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہی لیٹ آئے ہیں. وہ پنکچوئلٹی تو ہے، آدھے گھنٹے کی بیماری ہے. اس آدھے گھنٹے کی بیماری کو ٹھیک کر لیں تو زیادہ بہتر. تو کیا کرنا جی؟ 6:30 بجے تو انشاءاللہ 6:30 ہی ہوگا. تو تو کوشش کریں کہ میں کرسیوں کو نہ پڑھاؤں انسانوں کو پڑھاؤں.
سر آپ ہی نے بتایا تھا کہ سید احمد پراچا صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ نکلتے تھے لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے, بیچارے اکیلے ہی بیٹھ جاتے تھے, چلے یہ نہیں تو فرشتے ہی آ کے دین آ کے سنیں گے.
میں نے وہ کہتا ہوں جن ہی آگے سن لیں, میری طرف سے ایک جن بھی نہ سنے, میں چاہتا ہوں تم سن لو, میری طرف سے ایک جن نہ آئے. وہ ان کا ہوگا خیال کہ جن سن لیں, ہاں ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے جن سن لیں تو, لیکن میں تو انسانوں کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں. میں تو آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میری مدد کریں. کریں گے؟ جڑا جنم کرے گا اس تے آن دے, دوسرے تے نہیں آن. یہ جو کہا گیا نا کہ جس نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا اس کی اولاد کے اندر خون حرام کا پیدا ہوا, اور حرام کا خون جہاں گردش کرے گا حرام کی سوچ پیدا ہوگی, اور حرام کی سوچ پیدا ہوگی تو حرام کے کام کرے گا. یہ سب فراڈ ہے, فلسفی ہے لوگوں کی. ہاں یہ پوری فلسفی ٹھیک ہے اس کے لیے جو خود حرام کھا رہا ہے, جو خود حرام کماتا ہے اس کا وبال اسی پہ ہے دوسرے پہ نہیں. ہاں دوسرے جو اس کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اسے نہیں سمجھاتے, اب یہ وبال ان پہ منتقل ہوگا. ماں کہتی ہے کہ پتر ماشاءاللہ اللہ تیرے برکتاں دے وے, بڑی دعائیں دیتی اللہ ہی کا نام لے کے, لوکاں دے میٹرک پاس پتر تے ٹگا نہیں کماندے, تو روز 1000-2000 روپیہ لے آنے. اسے یہ پوچھنے کی بجائے کہ تیری کمائی تو 8000 روپے یا 10000 روپے ماہانہ ہے, وہ الگ تو لاتا ہے, تو یہ 2-3000 روپے روز کے جو لاتا ہے رشوت کے, یہ کہاں سے لاتا ہے؟ اب اس ماں کے اوپر وبال ہوگا, اس باپ پہ وبال ہوگا. اس وہ بیوی جو کہتی ہے کہ ماں شوہر کمال کر دیا, پچھلی دفعہ تو تم نے مجھے سونے کا بنا کر دیا, آج ڈائمنڈ کا تم مجھے گفٹ کر رہے ہو, نیا مکان بنا کر دے رہے ہو, بڑی چلاکی ہے تمہارے ہاتھ میں. وہ تمہارے ہاتھوں کی بڑی تعریف کرتی, یہ وبال میں بھگتے گی. وہ بچے جو کہتے ہیں جو سمجھانے کے بھی قابل ہو جائے, جو کہتے ہیں ہمیں کیا جہاں سے مرضی لاؤ, بیویاں کہتی ہیں نا میرا تو اتنا خرچہ ہے مجھے نہیں پتا تو کہاں سے لا, لا کے دے. یہ برابر کی شریک. لیکن وہ اللہ والی جو کہتی ہے کہ نا میں بھوکی رہ لوں گی, میں روکھی سوکھی کھا لوں گی, لیکن حرام کمائی نہ لانا, کہیں اللہ تجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے. وہ سمجھاتی ہے, کوئی مانے نہ مانے اس کا مقام پتا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح فرعون کی بیوی کو اس نے کہا کہ اللہ میں تو اس کی بیوی ہوں, جو یہ دے گا وہی کھانا ہے نا, اتنا بڑا محل دے دیا اس نے, اللہ مجھے اس محل کی ضرورت نہیں, اپنا میرا گھر اپنے عرش کے اوپر میرا ایک بنا دے. وہ اپنی آخرت کی سوچ تھی, اللہ اسے اتنا نوازتا ہے, اللہ وہ فرعون کی بیوی ہے. اور یہ جو راشی ہے تو کلمہ گو, لیکن کلمہ گو ہونے کے باوجود کام غلط کرتا ہے تو اس کی بیوی کو تو اللہ اور رنگ لگائے گا. میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ جب تک آپ خود جو مجرم نہیں بنتے اللہ آپ کو سزا نہیں دیتا, یہ پکا قاعدہ ہے. جب مجرم بنیں گے آپ کہیں گے ہاں ہاں آپ برابر کے شریک ہو گئے نا, بڑا اچھا لے کر آتے ہو, پتر تھانے دار لگ گیا روز پیسے لے کے آ رہے, حالانکہ بےچارے تھانے دار کی تنخواہ کتنی, ڈی سی کے دفتر میں پین لگ گیا ہے تنخواہ کتنی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے کلمہ نکلوایا ہے کہ رشوت کے حوالے سے, وہ یہ نہیں ہے کہ رشوت دینے والا جہنمی ہے, پہلے یہ کہا ہے کہ لینے والا نہیں کہا, رشوت دینے والا جہنمی ہے, یہ پہلے کہا. سب سے پہلے رشوت ہم دیتے ہیں تو دوسرے لیتے. میں کہتا ہوں کام کرنے کے اندر مشکل نہ ہو میں رشوت دے دیتا ہوں. تو جہنمی پہلے میں ہوں. گالیاں ہم اس کو دیتے ہیں کہ میری اتنی رشوت اس نے مجھ سے لے لی. نہیں جی یہ ترجمہ ہم نے غلط کیا ہے. اردو میں بھی ایسا نہیں ہے, ہم نے ترجمہ غلط کیا. رشوت دیتے ہیں ہم, دیتے ہیں لینے والے تو تھوڑے. ہم نہ دیں لے سکتے ہیں وہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کا سرور بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی, سوچ کا ساتھی, ساری زندگی کا ساتھی بنا دے, وقت عیش کا ساتھی بنا دے, وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. اے اللہ تیرے دین کے حیا کے لیے, تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے جن لوگوں نے جہاں جہاں جتنا جتنا جیسے جیسے جب جب کام کیا ہے, یا اللہ ان سب کے کاموں کو قبول فرما دے. یا اللہ ان کے کاموں میں برکت ڈال دے. یا اللہ ان کے ادھورے کاموں کو مکمل فرما دے. اے اللہ بالخصوص میرے محسن سید ابو العالی مودودی علیہ رحمہ نے جنہوں نے تیرے دین کے حیا کے لیے چمکھی لڑائی لڑی اور مجھ جیسے نکارا انسان کو اپنے ذاتی خرچ پر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیج کر اس راہ پہ لگایا اور اس کام پہ کھڑا کر دیا. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دینا. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دینا. یا اللہ سب مومنین والمومنات, مسلمین والمسلمات, قانتین والقانتات, عابدین والعابدات, وہ جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں, یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دینا. یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دینا اور اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عنایت فرمانا. بالخصوص میرے امی, میرے ابو, میرے اساتذہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا, مار کے, ڈانٹ کے, پیار کے ساتھ اس راہ پہ لگایا, اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا. اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا. اے اللہ ان کے درجات کو بڑھا کے قبول کو فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا. اے اللہ تیرے دین کے حیا کے لیے, تیرے قرآن کو اور تیرے مشن کو اور تیرے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم قرآن ہاؤس بنانا چاہ رہے ہیں, ہم ایک مرکز بنانا چاہ رہے ہیں. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما اور لوگوں کے دل اس کے لیے کھول دے. اے اللہ لوگوں کے دل اس کے لیے کھول دے. اے اللہ ان کے دماغوں کو اس کے لیے یکسو کر دے تاکہ تیرے دین کا غلبہ ہو سکے اور امت کے اندر تیرا رحم آ سکے. اے اللہ اپنا رحم فرما. اے اللہ اپنا رحم فرما. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے اور عالم اسلام پر اپنی رحمت نچھاور فرما دے. اے اللہ ہمیں اغیار سے بچا لے. اے اللہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی سے بچا لے. اے اللہ ہمیں وہ توفیق نہ دے کہ ہم ان کا کہنا مانیں, ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات یہ قرآن ہاؤس بنانے کے لیے جو فنڈس دینا چاہیں, طاہر صاحب کے پاس رسید بک ہے, ادھر سلمہ کے پاس بھی ہوگی, ان کے پاس بھی ہے, ان جمع کروائیے جلد از جلد تاکہ ہم اپنے اس پروجیکٹ کو مکمل کر سکتے ہیں. یہاں کے لیے بھی لے لیا میں.